السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، انشاءاللہ آج ہم چھ اہم باتیں قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں گے. ان میں سب سے پہلی بات انسانی زندگی کی حقیقت. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتن، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 28. اس آیت میں ایک بات بظاہر بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ہمارا تصور تو یہ کہ ہم تھے ہی نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا. قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم تھے لیکن تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. یہیں سے اصل میں زندگی کی حقیقت کا سراغ ملتا ہے. قرآن مجید سے اگر رہنمائی حاصل کریں تو قرآن مجید سورۃ الاعراف کے 22 رکوع میں یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جتنے بھی انسان تھے ان کی روحوں کو بنایا، اور ان کی روحوں کو بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو ہماری پہلی تخلیق ہوئی ہے ہماری روح کی صورت میں، ہم میں سے ہر ایک کی روح کو پہلے بنایا گیا. اس کے بعد اس روح کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک موت دے دی، وہ موت ہم گزار کے آ چکے ہیں. اب وہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ کنتم امواتن فاحیاکم، تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا. قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے یا تو خود قرآن سے، اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان اپنی ماں کے رحم میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روح کو لا کر اس میں ڈال دیا جاتا ہے. لہذا ہماری روح ایک ایک کی زندہ کی گئی اور جسم میں ڈال دی گئی، اور اس کے بعد پھر ہم دنیا میں آ گئے. تو یہ ہماری پہلی زندگی ہے. وہ روح ہماری پہلی زندگی نہیں تھی، وہ تو ہماری تخلیق تھی، ہمیں بنایا گیا تھا. بنانے کے بعد موت دی گئی، اس کے بعد زندہ کیا گیا اور ہم دنیا میں آ گئے. اب اس کے بعد بات آگے بڑی واضح ہے، ثم یمیتکم، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی آخرت میں پھر زندہ ہوں گے، اور ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش ہوگے، اللہ کی عدالت میں تمہارا حساب کتاب ہوگا. تو گویا ہماری زندگی بڑی طویل زندگی ہے. نہ جانے کب ہزاروں برس پہلے ہماری روحوں کو بنایا گیا، اور اس کے بعد ان سے ایک عہد لے کر توحید کا اللہ نے ان کو ایک موت دے دی. اس کے بعد باری باری ایک ایک روح کو بیدار کیا گیا، ہم یہ دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر ہمیں موت آئے گی اور اس کے بعد پھر ہماری لا محدود زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی وہ شروع ہو جائے گی، وہ یا تو جنت میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی۔ یہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ننات جاویدہ پہم رواں، ہر دم جواں ہے زندگی۔ امروز کہتے ہیں آج کو، فردا کہتے ہیں کل کو۔ تم زندگی کو آج اور کل کے پیمانوں سے نہ ناپو۔ یہ زندگی بڑی طویل زندگی ہے، بڑی طویل زندگی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا نقطہ میں نے عرض کیا کہ آج چھ باتیں آپ کو میں نے قرآن مجید کی روشنی میں بتانی ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کے حوالے سے تین باتیں بیان کی ہیں۔ کہیں فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ سورہ انعام میں، سورہ محمد میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ حدید میں کہا گیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ ڈرامے کی اصطلاح وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بڑی ہمارے لیے اب آسان ہو گئی۔ ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرامے میں مختلف لوگوں کو ایک کردار دیا جاتا ہے، وہ کردار ہوتا ہے مخصوص وقت کے لیے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کردار حقیقی نہیں ہوتا۔ کوئی ڈرامے میں بادشاہ بنا ہوا ہے اور کوئی فقیر بنا ہوا ہے، لیکن جیسی ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو ہر آدمی اپنے اصل اوقات میں آ جاتا ہے، اپنی اصل حیثیت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا میں اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کردار دیا ہے۔ کسی کا کردار سہولتوں والا ہے اور کسی کا کردار بڑی مشکلات والا ہے، لیکن یہ دونوں کے دونوں اللہ کی طرف سے ایک وقتی طور پر کردار ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کو کھیتی سے تشبیہ دیتا ہے۔ کھیتی تمہارے سامنے اگتی ہے، پانی برستا ہے زمین سے، آسمان سے، زمین سے وہ پانی مل کر سبزے کی صورت میں باہر نکل آتا ہے۔ سبزہ رفتہ رفتہ اپنے چوبن کو پہنچتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پھر اس سبزے پر زوال آتا ہے اور اس کے بعد وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے۔ سوکھنے کے بعد وہ چورا چورا ہو کے مٹی میں مل جاتا ہے۔ جیسے یہ کھیتی کا سائیکل ہے، اسی طریقے پر تمہاری دنیا کی زندگی کا بھی ایک سائیکل ہے۔ وہاں پانی آیا تھا آسمان سے، یہاں روح آتی ہے اور اس کے بعد مٹی والے جسم کے ساتھ وہ روح ملتی ہے، انسان وجود میں آتا ہے، رفتہ رفتہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، پختگی کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد ہم چاہیں یا نہ چاہیں کھیتی زرد پڑتی ہے اور ہمارے بال سفید ہوتے ہیں، چہرے پر جھری آتی ہیں، بڑھاپا آتا ہے اور اس کے بعد ہم بھی مر جاتے ہیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ متاع الغرور ہے دنیا کی زندگی، دھوکے کا سامان ہے، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، کوئی اس کا بھروسہ نہیں۔ ہم اکثر و بیشتر حیران ہوتے ہیں، یار تھوڑی دیر پہلے تو میرے ساتھ تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کیا ہوا؟ اور جو اچانک دل کا دورہ پڑتا ہے، کوئی دماغ پہ اثر پڑتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ سورہ حدید میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں باتوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا، بڑی جامع آیت ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، پھر دنیا کی زندگی کی مثال کھیتی سے دی گئی، اور پھر دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 20 میں کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ نہیں ہے مگر ایک کھیل، نمبر 2 تماشا، نمبر 3 زیب و زینت اختیار کرنا، نمبر 4 ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، اور نمبر 5 مال اور اولاد کی کثرت کی حوث۔ کوئی انسان چاہے یا نہ چاہے اس کی زندگی میں یہ 5 ادوار رفتہ رفتہ آتے ہیں۔ پہلا دور آتا ہے کھیل کا، یہ ہمارا بچپن ہے، بچے کی صحت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ کھیل رہا ہے کہ نہیں کھیل رہا ہے۔ اگر کھیل رہا ہے تو بچہ ٹھیک ہے، سست پڑا ہوا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بیمار ہے۔ اس کے بعد اگلا دور ہے لڑکپن کا تماشا، بچے کو اب کھیل میں مزہ آتا ہے، بچہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ وقت کھیل میں لگائے، والدین اب چاہتے ہیں کہ کچھ وقت پڑھائی کو دے، لیکن اس کی زیادہ توجہ کھیل کی طرف ہوتی ہے، شرارتوں کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا دور ہے جوانی کا، جو کہ زیب و زینت کا دور ہے۔ اب انسان کو اپنے لباس اور اپنی پوری تراش خراش اس کے حوالے سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ فیشن کے مطابق ہو. کوئی اگر لباس فیشن کے مطابق نہ رہے تو آدمی پہننے سے انکار کر دیتا. اکثر آپ دیکھیں گے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اوقات گزرتے ہیں. انسان ہر وقت اپنے بالوں کو ہی سنوارتا رہتا ہے. لڑکیوں میں یہ چیز اور زیادہ آپ کو نمایاں نظر آئے گی. تیسرا دور پھر ہے تفاخر کا. اب جب عملی زندگی شروع ہوتی ہے تو پھر مقابلہ کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں. اگر میرے ساتھی کی جاب 10,000 والی سیلری کی ہے تو میری 12,000 والی ہو جائے. اگر میرے ساتھی نے یہ ڈگری لینے کے بعد ایک اور ڈگری لے لی ہے تو میں بھی وہ ڈگری لے لوں. اگر اس نے اتنا بڑا پلاٹ لیا ہے تو میں بھی یہ لے لوں. اگر اس کے پاس اب اسکوٹر کے بعد گاڑی آ گئی ہے تو میرے پاس بھی آ جائے. تو یہ ایک مقابلے کا دور ہے جو آ جاتا ہے دیڑھ عمر میں. اور اس کے بعد پھر چوتھا پانچواں دور ہے بڑھاپے کا. جب آدمی کمانے کے قابل نہیں رہتا تو اس کے بعد سمیٹنے کی زیادہ خواہش ہوتی. اور بڑھاپے میں آپ محسوس کریں گے کہ بہت زیادہ ایک ہرس ہوتی ہے چیزوں کو سمیٹ سمیٹ کے رکھنے کی. اللہ نے اس لیے فرمایا سورۃ تکاثر میں کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کثرت کی حبس نے گھیرے رکھا, تمہیں غافل کیے رکھا, یہاں تک کہ تم نے مقبرے جا دیکھے, تم نے قبریں جا دیکھی. تو یہ پانچ ادوار ہیں انسان کی زندگی کے. اللہ نے یوں بیان نہیں کیا کہ تمہاری دنیا کی زندگی میں پہلے بچپن ہے, پھر لڑکپن ہے, پھر جوانی ہے, پھر ادھیڑ عمر ہے, پھر بڑھاپا ہے. اللہ نے وہ باتیں بیان کی ہیں کہ جو ان ادوار میں انسان کو غافل کر دیتی ہیں. کھیل ہے, تماشا ہے, زیب و زینت کی خواہش ہے, ایک دوسرے سے آگے نکلنے, پنجابی کا لفظ ہے ریس کرنا, اس کی طرف انسان زیادہ ہے. اور اس کے بعد پھر مال اور دولت کی حوث اور کثرت اس کی خواہش ہے. یہ خواہش انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے اگر ایک شخص کے پاس کوئی ایک وادی ہو سونے کی تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا, دو وادیاں ہو تو تیسری کی خواہش کرے گا. انسان کا پیٹ نہیں بھرتا, وہ تو قبر کی مٹی آ کے اس کی حوث کا پیٹ بھرتی ہے. فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اس دنیا کی زندگی کی مثال بارش کسی ہے کہ جو آئی اور اس سے سبزہ نکلا اور وہ سبزہ بہت بھلا لگتا ہے کسان کو. اعجب الکفار نباتہ, سبزے کا بڑھنا کسان کو بڑا متاثر کرتا ہے. ثم یہیجو, پھر وہ کھیتی اپنے پورے جوبن کو پہنچتی ہے. ثم یفطرہ مصفرہ, پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑی. ثم یکون حطامہ, اور اس کے بعد پھر وہ چورا چورا ہو گئی. بچہ بڑا ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے, اور اس کے بعد جب جوان ہوتا ہے تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ چاہے نہ چاہے جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے. قوا ضعیف ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, انسان بوڑھا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جیسے کھیتی چورا چورا ہو کے زمین میں ملتی ہے, ہم بھی مر جاتے ہیں اور سپرد خاک کر دیے جاتے ہیں, چاہیں نہ چاہیں, لیکن یہ انجام ہے. اکثر و بیشتر انسان وہ قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے. البتہ ایک فرق ہے کھیتی میں اور انسان میں. کھیتی ختم ہوئی تو ختم ہو گئی, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. اسی لیے آگے فرمایا وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان. آخرت میں آ تو شدید عذاب ہوگا یا اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی اور اس کی رضا ہوگی. یہ زندگی کس رخ پر گزارے, دنیا داری کرتے رہے تو شدید عذاب ہے, اور اگر آخرت کو یاد رکھا, اللہ کے احکامات کو یاد رکھا تو بخشش ہے, اللہ کی رضا ہے. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حال میں موت عطا فرمایا کہ وہ ہم سے راضی ہو. اب اس کے بعد تیسری بات کہ یہ دنیا کی زندگی کی حکمت کیا ہے. پہلی بات میں نے بتائی کہ پوری زندگی کیا ہے, پھر خاص طور پر یہ دنیا کی زندگی یہ کیا ہے, اور اس کے بعد تیسری بات اب دنیا کی زندگی کی حکمت. یہ مضمون قرآن مجید میں یہ سارے مضامین کئی جگہ آئے ہیں, میں صرف آپ کو ایک ایک مقام سے آیتیں سنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو, فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اللہ نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی کس کے لیے ہے؟ ایک آزمائش کے لیے. میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم میں سے کون عمل کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے آگے نکلتا ہے. پھر اقبال کا شعر بڑا عمدہ کہ کل زمیں ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ زندگی ایک کلزم ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت طویل ہے، بہت طویل، نہ جانے کب شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد عبدالآباد تک یہ چلے گی. تو یہ ایک زندگی ایک سمندر ہے. اس دنیا میں تم اس زندگی سے ابرے ہو ایک بلبلے کی طرح، کل زمیں ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب. جیسے بلبلہ کسی وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ زندگی کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی. بہت عمدہ انداز سے اس پوری بات کو انہوں نے واضح کیا. اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ دنیا ضیاء خانہ ہے، اس نے فنا ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، ختم ہونا ہے. اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہاں پہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے. امتحان کیسے ہو رہا ہے؟ سورۃ الکہف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اس سے ہم نے زمین کو زیب و زینت دی، زمین کو بڑا ہم نے حسین بنایا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. اس دنیا میں بڑی کشش ہے، ہم سب محسوس کرتے ہیں، پیسے میں بڑی کشش ہے. انسان پیسے کی طرف لپکتا ہے، چاہتا ہے مجھے حاصل ہو جائے، اچھے اچھے مکان، اسی طریقے پر اچھی اچھی سواریاں، کھیتیاں، دیہاتوں میں ہوں تو مال مویشی، سونے چاندی کے خزانے، یہ سب کے سب چیزیں. اور جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے اتنا زیادہ ہمارے لیے یہ امتحان مشکل ہوتا جا رہا ہے. نئی نئی جائیداد، نئی نئی انوینشنز، نئی نئی سہولیات زندگی، اور آدمی چاہتا ہے یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، آدمی اور زیادہ اس میں کھو جاتا ہے. تو یہ اصل میں امتحان ہے کہ ہم اس دنیا کی زیب و زینت ہی میں کھو جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس کے احکامات کو یاد رکھتے ہیں. تو میرا اور آپ کا اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ امتحان ہو رہا ہے. اور ہم میں سے ہر شخص اپنے گربان میں جھانک کر خود دیکھ سکتا ہے کہ آیا ہم دنیا دار ہیں کہ دین دار ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں کہ آخرت کے طلبگار ہیں. ڈاکٹر سارم صاحب کے پاس ایک صاحب شکایت لے کر آئے اپنے بھائی کی کہ یہ تبلیغی جماعت میں بہت زیادہ وقت لگاتا ہے اور اس کو گھر کی پرواہ نہیں ہے، اس کو ایسی بیوی بچوں کو چھوڑ کے اور اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، اس کو سمجھایا کہ دین دنیا ساتھ لے کر چلے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں، بتائیے، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے کہ نہیں، بس سستی ہے، کاری، نماز نہیں پڑھتا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ دونوں کی زندگی میں عدم توازن ہے، دونوں دین دنیا ساتھ لے کے نہیں چل رہے. یہ دین کی طرف زیادہ راغب ہے اور دنیا کے حوالے سے اپنے حقوق ادا نہیں کر پا رہے، اور آپ زیادہ راغب ہیں دنیا کی طرف. ان کا عدم توازن مجھے پھر بھی اچھا لگتا ہے، کم از کم دین کی طرف تو ہے نا. آپ کا عدم توازن کس کی طرف ہے؟ دنیا کی طرف ہے. تو لہٰذا آپ ان کو تو مشورہ دے رہے ہیں کہ دین دنیا ساتھ لے کے چلو. کبھی آپ نے اپنے گربان میں بھی جھانکا ہے؟ تو آدمی اپنے گربان میں جھانک کر خود جائزہ لے سکتا ہے کہ میں کس طرف ہوں، آیا دنیا دار ہوں کہ دین دار ہوں. دنیا دار ہے تو امتحان میں ناکام ہے، اور دیندار ہے تو پھر وہ امتحان میں کامیاب ہے. اب یہیں سے چوتھی بات جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں دنیا داروں کی شدید مذمت آتی. اللہ نے بار بار دنیا داروں کے لیے شدید قسم کے وعیدے اور شدید قسم کے ان کے لیے الفاظ استعمال کیے. حج کے موقع پر ہمارے پاس بڑا موقع ہوتا ہے دعائیں کرنے کا، تو آج کے دوران اور کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنی. مینا میں 3 دن ہیں تو دعائیں کرنی ہیں، اور پھر وہاں پر جب تک ہیں حرم میں تو اکثر و بیشتر موقع ہوتا ہے آدمی وہاں پر کوئی کاروبار کرنے تو جاتا نہیں، جب تک رہتا ہے دعائیں کرتا. اللہ نے حج والی آیتوں میں یہ بات بیان فرمائی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو وہاں جا کر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں عطا فرما، یعنی ہے دنیا دار، وہاں بھی جا کر دنیا ہی مانگ رہا، فرما اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ہاں، جو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، یہ نہیں کہتا کہ اللہ یہاں نوکری لگ جائے یا یہ مکان مل جائے یا یہ ہو جائے یہ ہو جائے، یہاں شادی ہو جائے یہ ہو جائے، نہیں. اللہ تو جانتا ہے میرے لیے بھلائی کیا ہے، مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما. اور مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ہاں ان کے لیے حصہ ہے آخرت میں جو بھی محنت کریں گے کمائی کریں گے اس کے مطابق۔ تو یہ سورہ بقرہ میں، سورہ ہود میں، سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، سورہ شورا میں یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے کہ جس میں دنیا پرستوں کی مذمت اور اس کے بعد آخرت کے طلبگاروں کی تحسین۔ اس حوالے سے جو اہم ترین مقام ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 17 اور 18۔ فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو کوئی بھی طلبگار ہوا عاجلہ کا، عاجلہ کا لفظ بنا ہے اجلت سے، اجلت آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی، دنیا کی ایک صفت ہے کہ یہ جلدی مل جاتی ہے، دنیا کا فائدہ نقد ہے اور جبکہ آخرت کا فائدہ یہ ادھار پر ہے۔ فرمایا جو کوئی بھی عاجلہ کا یعنی جلدی ملنے والی لذتوں کا دنیا کا طلبگار ہے، اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ ہر ایک کی دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات خواہشات ٹکراتی ہیں۔ میری بھی خواہش ہے کہ مجھے یہاں جاب مل جائے، اور 10 آدمی اور بھی امیدوار ہیں، جاب ایک ہی ہے، ہر ایک کو تو نہیں مل سکتی، لہٰذا ایک کو ملے گی۔ الیکشن ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں ممبر بن کر قوم کی خدمت کروں، لیکن سیٹ تو ایک ہی ہے، لہٰذا ایک کو ملے گی۔ کئی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں وزیر اعظم بن جائیں، ایک پارٹی میں کوئی امیدوار ہوتے ہیں وزیر اعظم بننے کے، ہر ایک کو تو نہیں بن سکتا۔ لہذا جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، لیکن پھر دیکھیے ہم نے پھر اس کے لیے تیار کر رکھی ہے جہنم۔ اگر صرف تم دنیا ہی کے طرفگار ہو تو پھر یہ کان کھول کے سن لو کہ پھر تمہارے لیے ہے جہنم، یصلاها مذموما مدحورا، وہ جہنم میں داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکیلا ہوا، وہاں اس کو ذلیل بھی کیا جائے گا، اس پر لانتان بھی قیامت کے دن کی جائے گی، اور وہ خود تو کوئی بھی نہیں چاہے گا جہنم میں جائے، تو گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس امتحان زندگی میں دنیا داری سے محفوظ فرمائے۔ اس کے برعکس فرمایا ومن اراد الآخرہ، جو کوئی بھی طلبگار ہوا آخرت کا، وہ چاہتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے، وسعى لها سعيها، اور صرف طلبگار نہیں، صرف دعائیں نہیں کر رہا بلکہ وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے، وہ مومن، اور وہ مومن بھی ہو۔ مومن کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ مسلمان، اگر کافر کوئی نیکیاں کر رہا ہے تو اللہ کی نگاہ میں قبول نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول کے بارے میں دو ہی نظریے ہو سکتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے دعویٰ کیا کہ لوگوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب ایک تو طرز عمل یہ ہے کہ ہاں آپ کا دعویٰ سچا ہے، آپ واقعی رسول میں مانتا ہوں، اور دوسری روش یہ ہے کہ نہیں، میں آپ کے دعوے کو نہیں مانتا، میں آپ کو رسول نہیں مانتا۔ تو چاہے زبان سے نہ کہے کافر، لیکن حقیقت میں کافر کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کو جھوٹا سمجھتا ہے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، اگر صحیح مانتا تو مان لیتا۔ تو جو اللہ کے رسول کے دعوے کو جھوٹا مانے وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے اللہ کیا اس کی نیکیاں قبول نہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ نیکیاں بھی کرے اور نیکیوں میں اخلاص بھی ہو۔ دو مرتبہ یہ مضمون آتا ہے کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ ہماری نیکی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں آخرت میں ملے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ نیکی میں اخلاص نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کمی ہے۔ تو جو آخرت کا طلبگار ہو اس کے لیے کوشش بھی کرے، وہ ہوا مومن، اور اس کی نیکی میں اخلاص ہو، اس کی نیکی ایمان کے ساتھ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتوں کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بہترین قدر افزائی فرمائے گا ایسے لوگوں کی محنتوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنائے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے، اور جی چاہ رہا ہے کہ آپ کو آیتیں سنائی جائے، میں تو بڑا اپنے آپ کو روک رہا ہوں، ٹائم کم ہے، اس ٹائم میں مجھے 6 باتیں کرنی ہیں۔ ورنہ سورہ نازیات میں جو مضمون آتا ہے کہ وَأَمَّا مَن تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی کی دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے بچائے رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے بچائے رکھا، شریعت کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی نہیں کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا داری سے محفوظ فرمائے۔ اب چوتھی بات جو کہ یہیں پر آ رہی ہے، چوتھی بات بلکہ نہیں پانچویں بات جو اسی مقام پر آ رہی ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں نے ایک پہلے پوری زندگی کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی، پھر دنیوی زندگی اس کی حقیقت رکھی، پھر نمبر تین دنیوی زندگی کی حکمت رکھی کہ یہ ہے امتحان کے لیے، چوتھی بات یہ رکھی کہ قرآن مجید نے اس امتحان میں جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ان کی شدید مذمت کی، ان کو وعیدیں سنائی ہیں۔ اب پانچویں بات جو اسی آیت سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بس سالہا سایا، کہ جو آخرت کا طلبگار ہوا اور اس نے اس کے لیے کوشش کی۔ اب کیا کوشش کریں، کیا کیا جائے، یہ اصل میں بہت اہم بات ہے۔ عام طور پر ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ نیکی کیا ہے، نیکی یہ ہے کہ ہم اپنے ارکان اسلام ادا کریں، پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکات دیں، حج کریں، اور یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بالکل ایک جیسے ہوتا ہے جو ہے وہ ایک نیک انسان جو کسی کے نہ لینے میں ہوتا ہے نہ کسی کے دینے میں ہوتا ہے، اور بہت ہی پاکیزہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اچھا مسلمان وہی سمجھا جاتا ہے جو عبادت گزار ہو اور کسی کے ساتھ جاتی نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی سنت ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور بھی احکامات دیتے ہیں جس سے آج ہم غافل ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے کہ تین کام تمہیں کرنے ہیں، تینوں کام تم پر فرض ہیں، اگر تم نے ان میں سے ایک کام کو بھی چھوڑ دیا تو تمہارا اسلام ناقص ہے، پورا نہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے ذاتی اختیار میں پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، نمازیں بھی پڑھو، زکات بھی بالکل صحیح دو، بلکہ تھوڑا سا زیادہ دے دو، اللہ کے ساتھ حساب کتاب سے ایک معاملے نہ کرو تاکہ اللہ بھی تمہیں بغیر حساب عطا فرمائے۔ اسی طریقے پر حج فرض ہے تو حج بھی کرو، روزہ آئے ہیں تو روزے بھی رکھنے ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں، پردے کے احکامات بھی ہیں، معیشت میں حلال و حرام کی تمیز بھی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بجا رسومات سے اجتناب بھی ہے، غمی کے موقع پر بدعات سے بچنا بھی ہے۔ گویا زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانو، نمبر ایک۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اب چونکہ نبوت ختم ہو گئی، نو انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اخرجت للناس، تم نیکی کا حکم دو گے، تم برائی سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر پختہ ایمان رکھو گے، توحید پر ایمان اس کا نمونہ وہ تم نے پیش کرنا ہے، شرک سے تم نے بچنا ہے۔ تو توحید کے علمبردار تم ہو، نیکی کے پھیلانے والے تم ہو، برائی سے روکنے والے تم ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ تم پر عذاب آئیں گے، تم دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں رد کر دے گا۔ کیوں؟ فرض ہے ہمارے اوپر۔ اللہ نے اصحاب صف کا واقعہ بیان کیا کہ صرف انہی لوگوں کو عذاب سے بچائے گا جو کہ برائی سے روکتے تھے۔ ایک ایسا گروہ بھی تھا جو برائی نہیں کرتا تھا، روکتا بھی نہیں تھا، ان کو نہیں بچایا۔ انجائن الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو بچایا جو کہ برائی سے روکتے تھے۔ برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑا جرم ہے، خود غرضی ہے، خود تو پارسا بنے ہوئے ہو اور دوسرے کی تمہیں فکر ہی نہیں ہے، جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو دوسرے کے لیے پسند ہی نہیں کر رہے۔ لہذا دوسری ذمہ داری ہماری ہے دعوت، تبلیغ، وعظ، نصیحت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاں اختیار ہے وہاں پر ہاتھ سے برائی کو روکو، نہیں ہے اختیار تو زبان سے منع کر دو، اور اختیار نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن فرمایا یہ ایمان کا کمزور درجہ، تو میرا اپنا گھر ہے وہاں میرا اختیار ہے، وہاں پر پورا دین نافذ ہونا چاہیے، اور جہاں میں کہہ سکتا ہوں وہاں مجھے کہنا چاہیے کہ بھائی یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، جہاں اختیار نہیں ہے، اور بہت ہی کوئی انسان کی کمتر حیثیت ہے، کوئی بےچارا چوکی دار ہے، وہ گھر میں کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتا اپنے سیٹھ کو، تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے کہ جو کچھ سیٹھ صاحب کر رہے ہیں غلط ہے، یہ اگر غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو غلط تو سمجھے نا اس کو، اگر ان کی ڈیلنگ جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر یہ فضول قسم کی رسمیں کر رہے ہیں، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، تو کم از کم اس غلط چیز کا خود تو بائیکاٹ کرے، خود تو غلط محفل میں شریک نہ ہو، اور ساتھ یہ ہے کہ دل میں تو برا جانے اس کو، یہ ہے میری اور آپ کی دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو شریعت کے اجتماعی احکامات ہیں ان کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چور مرد عورت اس کے ہاتھ کاٹو، یہ حکم کس لیے ہے؟ صرف تلاوت کے لیے ہے کیا؟ اس لیے ہے تاکہ چور کے ہاتھ کٹے، شرعی حد نافذ ہو معاشرے میں، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ میں تو نہیں کر سکتا، اگر میں ہم چور کو پکڑ بھی لیا، اکثر پکڑ لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے بعض اوقات لوگ پکڑ لیتے ہیں، لیکن اس کو خود سزا دینا یہ غلط ہے۔ حکم یہی ہے کہ جہاں اجتماعی قانون ہے قانون کے حوالے کرو، ٹھیک ہے ہمارا قانون بدقسمتی سے انگریز کا قانون ہے اور ایک کافرانہ قانون ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے اس آیت کی روح سے کہ ہم ایسا نظام قائم کریں کہ جہاں پر چور کے ہاتھ کٹے، جو زنا کا اعتراف کر لے، بعض عورتوں نے کتابیں لکھی ہیں اپنی پوری گندی زندگی کی، مصطفیٰ خر کی بیوی ہے صاحب کا، اس نے ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، تو جو لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے زنا کا اعتراف کریں، ان پر زنا کی حد جاری ہونی چاہیے تاکہ معاشرے کو گندگی سے پاک کیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے حوالے سے کوئی جد و جہد نہیں کر رہے، تو گناہگار ہیں ہم جب تک کہ ہم دین کے غلبے کی، شریعت کے نفاذ کی جد و جہد نہیں کرتے۔ تو یہ ہے میرے اور آپ کے تین فرض، جو الفاظ یہاں پر آئے، وسالہا سایہا، کیا کوشش کریں؟ اللہ کے رسول صحابہ کرام نے کیا کوشش کی تھی؟ کیا صرف نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور جو ہے وہ صوفی بن کر بس نماز پڑھی گھر چلے گئے؟ نہیں، تبلیغ بھی کی ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد بھی کی ہے، اس کے لیے جنگیں بھی کی ہیں، اور اللہ کے دین کو غالب کیا ہے۔ تو یہ ہے سب کرنے کا کام۔ اب آخری بات، چھٹی بات اور آخری بات، کہ کیسے کریں؟ اس کے لیے ہمارے پاس نمونہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نمونہ بن نہیں سکتا، اور کسی نبی کی زندگی میں دین غالب نہیں ہوا ان کی جد و جہد کے نتیجے میں۔ ایک دفعہ پہلے غالب ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن داؤد علیہ السلام نے کوئی آغاز نہیں کیا تھا جد و جہد کا، ایک جنگ شروع ہوئی تھی، تالوت جنگ کے لیے جا رہے تھے، حضرت داؤد ان کے ساتھ چلے گئے، جنگ میں کامیابی ہو گئی، حضرت تالوت، حضرت داؤد نے جالوت کو مارا، دشمنوں کے بادشاہ کو، حضرت تالوت جو سپہ سالار تھے انہوں نے حضرت داؤد کو اپنا داماد بنا لیا، اور اس کے بعد جب حضرت تالوت فوت ہوئے تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خود کی جد و جہد کا آغاز نہیں کیا۔ واحد مثال تاریخ انسانی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں خود آغاز کیا جد و جہد کا، دعوت دی، آغاز کیا، جماعت بنائی، جماعت کی تربیت کی، جماعت کو باطل کے ساتھ ٹکرایا، باطل کو شکست دی، اللہ کا دین غالب کر دیا، اور غالب بھی ایسے کیا کہ ہر چیز بدل دی، عقائد بھی بدل دیے، عبادات کے طریقے بھی، رسومات بھی، سیاست، معیشت، معاشرت، معاملات، ہر چیز بالکل نکسر یکسر، ایک نیا معاشرہ وجود میں آ گیا، اتنا کامل انقلاب دنیا میں آج تک کبھی آیا ہی نہیں۔ تو جب بھی کوئی شخص کسی معاشرے میں تبدیلی کے لیے رہنمائی چاہے گا تو وہ مجبور ہے کہ وہ رہنمائی اس کو صرف ایک ہستی سے ملے گی، اور وہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے تبدیلی کیسے برپا کی؟ آپ نے دعوت دی، تبلیغ کی، لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم نے پورے کے پورے دین پر عمل کرنا، جو لوگ اس دعوت کو قبول کر کے آپ کے ساتھ آ گئے، آپ نے انہیں منظم کیا، انہیں ڈسپلن کا اوگر بنایا کہ وسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. جہاں پر ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے کل سمجھ رہا ہو کہ جی میری رائے تو یہ ہے، میں تو اس طرح سے سوچ رہا ہوں، وہ پھر جماعت نہیں ہوتی، پھر وہ ہجوم ہوتا، پھر وہ کام نہیں کر سکتا. جماعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان مشورہ دے امیر کو اور اس کے بعد پھر مشورہ دے کے فارغ ہو جاتا ہے. اب امیر ہے، اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے. تو یہاں جہاں ایسے ہوتا ہے، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، مت جھگڑو ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب لوگوں سے ختم ہو جائے گا. تو یہ ڈسپلن ہے جو آپ نے سکھایا سموتاب کا، اور اس کے بعد ان کی تربیت کی قرآن کے ذریعے سے، زندگی کی حقیقت بتائی، آخرت کی اہمیت بتائی. اتنی آخرت کی اہمیت بتائی کہ وہ ان کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت مچھر سے بھی کپڑ سے بھی کم ہو گئی. اب ان کے لیے اپنا سب کچھ آخرت کے لیے لٹانا، یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے سعادت بن گئی. ہجرت کا حکم آیا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ چلے گئے. آسان تو نہیں ہے، ذرا خود سوچئے، اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور جانا آسان ہے، اپنا کاروبار جمع ہوا چھوڑ کر آسان ہے جانا کہیں اور؟ خود سوچئے، اپنے اپنے گربان میں جھانکیے. یہاں ہمارے تعلق دار ہیں، کوئی مشکل ہوتی ہے تو فوراً فون کر لیتے ہیں، مل جاتے ہیں. ان سب کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا آسان ہے، لیکن ایسی تربیت کی، ایسا ان کو طلبگار بنایا آخرت کا، اللہ کی محبت ایسی ان کے اندر ڈالی کہ وہ چلے گئے. جب تک قوت نہیں تھی اس وقت تک حکم یہ تھا کہ تم نے کسی برائی کا جواب اسی انداز سے نہیں دینا، برائی کا جواب اچھائی سے دو، اس سے تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. اور اس کے بعد جب ایک جماعت بن گئی اور اتنی قوت ہو گئی کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکے، اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی، حکم آ گیا، اور اس کے بعد تصادم شروع ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی. اور جنگ چلتی رہی ہے 6 سال تک. سن 2 ہجری میں بدر کا مارکا ہے، پھر اگلے سال احد ہے، 2 سال بعد 5 ہجری میں خندق ہے، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ. اور صلح حدیبیہ جب 2 سال بعد توڑ دی تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہے، دین غالب ہو گیا، شریعت نافذ ہو گئی، پورے کا پورا اسلام آ گیا. انفرادی اعتبار سے بھی عمل ممکن، اجتماعی اعتبار سے بھی عمل ممکن. یہی طریقہ کار ہے آج بھی دین کے غلبے کا. دین کے غلبے کے لیے جماعت بنانی ہوگی. تنہا زندگی سے دین کے پورے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا. تم میں سے ایک جماعت ہو، قرآن پاک کہتا ہے بل تکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کا حکم دے برائی سے خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے برائی سے روکے. لا اسلام بالجماعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بغیر جماعت کے اسلام ہے ہی نہیں. لہذا دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کے لیے نہ تبلیغ مؤثر انداز سے ہو سکتی ہے، اور دین تو غالب ہو ہی نہیں سکتا اکیلے اکیلے آدمی کی جد و جہد سے. کوئی جماعت ہی ہے جو کہ پریشرائز کر کے دین کو غالب کر سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کام ہوگا تصادم کے ذریعے سے، پہلے سے سوچ لیں. پرامن طریقے سے آج تک دنیا میں کسی نے اپنے مفادات نہیں چھوڑے. جو بھی حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی پرامن طریقے سے اپنے مفادات سے دستبردار نہیں ہوتا، اسے چھیننے پڑتے ہیں. لہذا تصادم اس کے لیے ہوگا. کبھی بھی شاہ ایران اپنی بادشاہت نہ چھوڑتا اگر لوگ سڑکوں پر نہ آتے، کبھی بھی حسنی مبارک دفع نہ ہوتا اگر لوگ جمع نہ ہو جاتے سڑکوں پر آ کر، سسٹم کو بلاک نہ کرتے. اسی طریقے پر زین العابدین جو بھی ہے، یہ سب کا سب ہوگا کس کے ذریعے سے؟ تصادم کے ذریعے سے. اس کے لیے تیار رہے. تصادم کی شکل اس زمانے میں بدل گئی ہے. اس زمانے میں دونوں طرف ہتھیار ہوتے تھے. آج بھی جیسے افغانستان کی صورتحال ہے، ہتھیار ہے تو ہتھیاروں سے مقابلہ کرنا چاہیے، جیسے طالبان نے کیا ہے، اللہ نے ان کی مدد کی ہے. لیکن اگر افغانستان جیسی صورتحال نہ ہو، کہیں پر منظم فوج ہے جیسے پاکستان ہے، مصر ہے، منظم فوج ہے، اور ہمارے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو ہم فوج کا مقابلہ کر سکیں، فوج وہی کچھ کرے گی بدماشی جیسی اس نے لال مسجد میں کی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے اللہ نے متبادل رستہ دے دیا. مصر میں ہوا ہے، افغانستان میں ہوا ہے، یہاں پر جسٹس افتخار کے لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، سڑکیں بلاک کی ہیں، اور بالآخر جو ہے وہ جھکانا پڑا ہے سر. تو یہ طریقہ کار ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کی جو بھی ہدایات ہیں ان پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.